الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات سورۃ المائدہ زیر مطالعہ ہے، الحمدللہ چار رکوع اس کے مکمل کر چکے ہیں. رکوع نمبر 3 سے رکوع نمبر 11 تک یہ 9 رکوع ہیں کہ جس میں یہود جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے یہود کا جو نفاذ شریعت سے گریز ہے وہ اہل ایمان ہمارے سامنے بطور عبرت آئینے کے طور پر ان کے واقعات رکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ چہیتی قوم کی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے احسانات ہوئے بنی اسرائیل پر، اور اس وقت کے جو ان کے رسول موسیٰ علیہ السلام ان کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے بھی انہیں آزادی دی گئی اور سیرہ سینا میں بے شمار نعمتیں انہیں عطا کی گئی، لیکن جب ارض فلسطین پر انہیں دشمنوں کے مقابلے میں کفار کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا گیا تو کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی اور نفاذ شریعت سے گریز کیا. یہ بطور عبرت یہود کے واقعات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اس وقت جس رکوع کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، رکوع کی چند آیات ہیں انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے، رکوع نمبر 5. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، حضرت حابیل اور قابیل کا. بنیادی طور پر واقعات کے ذیل میں بنیاد ایک سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید یہ قصوں کہانیوں اور واقعات کی کتاب نہیں. یعنی جس طرح سے کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ تو قرآن کیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہیں، پچھلے لوگوں کی بس کس سے کہانی ہے، ایسا نہیں. یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی اقوام کی اور امتوں کے کچھ قصے بیان کیے ہیں، لیکن وہ کیے ہیں بطور عبرت. اور یہ بھی آپ محسوس کریں گے کہ جو بھی واقعات قصص قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں تو وہ اے ٹو زی بالکل، یعنی ہر چیز اس میں بیان ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے پچھلے اقوام میں تو اس میں سے اتنا ہی حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، کہ جو ہمارے لیے سبق آموز ہوتا ہے، عملی اعتبار سے ہمارے لیے اس میں روشنی ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے. اسی اعتبار سے یہ قرآن مجید نہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، نہ کوئی ہسٹری کی کتاب ہے، نہ قصص کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اور تاریخ بھی اتنی بیان ہوئی، سائنٹیفک فیکٹس بھی، سائنسی حقائق بھی اتنے بیان کیے گئے اور قصص بھی اتنے ہی بیان کیے گئے جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر قصوں کے حوالے سے۔ تو یہاں پر بھی ایک قصہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے، اور اس قصے میں کہ جس میں جیسے عرض کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے، تو اس میں آئینہ دکھایا گیا ہے یہود کو، کیونکہ یہ دونوں بھائی، اس میں سے ایک بھائی حضرت حابیل کے جو چھوٹے تھے، قابیل بڑا تھا، تو قابیل کو جو ہے وہ حسد ہو گیا حضرت حابیل سے۔ تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن یہ جو حسد ہے جو قابیل کو حابیل سے ہوا، یہ عبرت کے طور پر اور خاص طور پر ایک آئینے کے طور پر یہود کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہود ہی کا تسلسل ہے، انہیں کے واقعات چل رہے ہیں، ان کی نافرمانیاں چل رہی ہیں۔ لہٰذا یہود کو یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے قابیل نے حضرت حابیل سے حسد کیا اور ان کو اس حسد میں اتنا آگے بڑھا کے قتل کر دیا، اسی طرح سے تم بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کر رہے ہو۔ اور یہ حسد تھا یہود کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہ حسد کیا تھا اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ جیسے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی 10 رکوع ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے احسانات اور ان کی ناشکریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، یعنی ان کو زوم یہ ہو چلا تھا کہ ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو آخری رسول بھی ہماری طرف آئے گا۔ لیکن سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھائے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک تو امت کا تاج بھی ان سے لیا، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور امت ایک ہم مقصد گروہ ہوتی ہے، ایک بہت ہی اہم ذمہ داری پر ہوتی ہے، تو امت کا تاج بھی ان سے لے کر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاج پہنایا گیا اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور یہ ہے کہ پھر آخری نبی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی بنی اسرائیل میں پھر نہیں بھیجے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، مبعوث نہیں کیا، بلکہ بنی اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے پھر یعنی واحد نبی اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ناشکریوں کی وجہ سے یہ کیفیت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان کو یہ حسد ہو چلا، ان کو زور تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئیں گے، نہیں آئے۔ لہٰذا یہ کہ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا، اور پھر ایک الزام جبریل علیہ السلام کو بھی دے دیا کہ یہ غلطی سے جو ہے وہ آخری وحی محمد پر نازل کر کے چلے گئے بنی اسماعیل میں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کو بنی اسرائیل میں کسی فرد پر نازل کرنی تھی، معاذ اللہ۔ تو یہ جبریل علیہ السلام سے بھی انہوں نے دشمنی کی۔ تو بہرحال یہ وہ حسد تھا کہ جو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا تھا۔ آئینہ دکھایا جا رہا کہ بھئی یہی حسد کیا تھا قابیل نے حابیل کے ساتھ، اس نے تو آگے بڑھ کر قتل کر دیا تھا، تم بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی بے شمار کوششیں ہیں کہ جو کہ اٹمپٹس کر چکے ہو، لیکن یہ تو فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے کہ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي کہ میں اور میرے رسول ہی جو وہ غالب آتے رہے، ان کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بنیادی بات کہ یہ قصص سبق آموز ہمارے لیے ہیں، عبرت ہے، اور کئی اسباق اس قصے میں بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے، ہم سمجھیں گے، اور خاص طور پر یہود کو یہ آئینہ ہے کہ جو کہ اس واقعے سے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور کچھ مختصر تشریح ہمارے سامنے آ جائے گی تو بات اب سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ فرمایا جا رہا کہ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قصہ وہ بیان کیجئے حق کے ساتھ۔ ویسے تو بنی آدم ہم سبھی ہیں، یعنی تمام جتنے بھی انسان اس زمین پر بستے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ہمارے والدین وہ سب کے ایک ہی ہیں۔ پوری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، لہذا اس کے والدین وہ سب کون ہیں؟ وہ آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہ۔ تو بنی آدم میں تو ہم سب شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ مخصوص ہیں وہ دو بیٹے کے جو کہ روایت میں ان کا نام حضرت حابیل اور قابیلہ ہے. تو یہاں پر وہ تخصیص ہے جو کہ ہو گئی, یہ دو بیٹوں کا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت حابیل اور قابیل. تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اے نبی دو بیٹوں کا واقعہ آدم علیہ السلام کے بیان کیجئے بالحق, حق کے ساتھ. یہاں حق کے ساتھ بیان کرنے میں بھی دو مفہوم ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ جو بھی قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, یعنی جس طرح سے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کوئی اسٹوری گڑھ لی جاتی ہے اور بچوں کو سنا دی جاتی ہے, یہ مقصد اس کا نہیں ہے. یعنی یہ قصہ حق پر مبنی قصہ ہے, حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے, کسی کو عبرت دلانے والا ہے, کسی کو اسباق اور سبق دینے والا ہے. تو لہٰذا یہ حق پر مبنی واقعہ ہے. اور دوسرا مفہوم حق کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ واقعہ بیان کیجیے, یعنی جتنا واقعہ ہے اتنا ہی بیان کیجیے. یہ سابقہ امتوں کے جو بھی معاملات رہے ہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کے, اسرائیلی روایات وہ من گھڑت قصے ہیں کہ جو کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا, یعنی چھوٹا سا واقعہ اور طویل اس کا قصہ ہے کہ جو کہ پھر بیان ہوتا ہے اور اس میں کوئی سبب بھی نہیں ہوتا, کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں چلی جاتی. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قصص کے حوالے سے بیان کرنے کا حکم دیا گیا تو اکثر و بیشتر بالحق, بالحق یعنی حق کے ساتھ بیان کیجیے. مطلب کیا ہے کہ جتنا واقعہ ہوا ہے اتنا ہی بیان کیجیے, اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کرنی. تو فرمایا کہ آپ تلاوت کیجیے, ان کو سنائیے پڑھ کر, آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. اذ قربا قربانا, کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی. تھوڑا سا بچپن سے ذہن میں رکھیے, ابتدا میں تو یہ بات آ گئی کہ حسد ہو چلا تھا قابیل کو حضرت حابیل سے. کیوں ہو چلا تھا حسد اور کیا پیچھے پس منظر ہے؟ تو لہذا اس میں لازمی بات ہے کہ یہ تو بہت یعنی ابتدا کی بات ہے, یعنی جب انسانیت شروع ہوئی. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, پہلے نبی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں اس میں حضرت حابیل اور قابیل بالکل ابتدا میں. تو لہذا یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے پس منظر میں واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے حضرت حابیل کا, لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح جو ہے وہ حابیل سے نہ ہو اس سے ہو. قابیل بڑا تھا, حابیل چھوٹے تھے. لیکن یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت حابیل تھے وہ یعنی فی نفسی بہت ہی نفیس یعنی نوجوان تھے اور بہت ہی یعنی والدین کا اپنے ادب اور احترام کرنے والے قابیل کی یہ کہتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لڑکی کا نکاح حضرت حابیل سے کرنا چاہتے تھے, قابیل نہیں چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے ہو. اب یہ ایک نزع پیدا ہوا دونوں بھائیوں کے درمیان اور والد کے درمیان, بچوں کے درمیان. تو آدم علیہ السلام نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ دونوں بچوں سے کہا کہ بھئی اپنی اپنی نظر یا کچھ قربانی ہے کہ جو اللہ کے حضور پیش کرو. اچھا, سابقہ امتوں میں قربانیاں پیش کی جاتی تھیں اور اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ہر کوئی اپنی جو بھی چیز ہے قربانی کا, صرف یہ مطلب نہیں تھا کہ جانور ہی جو ہے وہ ذبح کرنے کے یا جانور جو ہے وہ پیش کیا جائے, نہیں, جو بھی چیز ہے چاہے وہ جنس کی صورت میں ہو یا کسی جانور کی صورت میں ہو, لہٰذا وہ پیش کر دی جائے. اور ایک کھلے آسمان تلے ان چیزوں کو رکھ دیا جاتا تھا, اپنی اپنی نظر, اپنی اپنی قربانیاں. اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہوتی تھی تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی جو ہے وہ گرتی تھی, اس کی قربانی کو جو ہے وہ جلا کے بالکل غصب کر دیتی تھی اور ختم کر دیتی تھی. اور یہ علامت کے طور پر ہوتا تھا معاملہ کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور جس کی وہ آگ نہیں گرتی تھی, جلا کے ختم نہیں کرتی تھی, اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل جو ہے ان کے ملکیت میں بھیڑ بکریاں تھیں, تو ایک بڑی ہی اعلیٰ نسل کا بھیڑ یا بکری جو ہے انہوں نے یعنی ایک بہت ہی اچھا جانور اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا. قابیل کے لیے روایت میں آتا ہے کہ یہ یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس سے اپنی کھیتی کا جو بھی غلہ تھا کچھ وہ اللہ کے حضور نظر کے لیے پیش کیا. کھلے آسمان تلے دونوں نے اپنی قربانیاں رکھی. بجلی آئی اور حضرت حابیل کی قربانی کو جو ہے وہ جلا دیا جانور کو، اور یہ علامت ہو گئی، واضح ہو گیا کہ قربانی حضرت حابیل کی قبول ہو گئی. اب قابیل کو جو ہے وہ حسد ہو گیا حضرت حابیل سے، اپنے چھوٹے بھائی سے. لہذا یہ ہے کہ پھر حسد میں وہ جلتا رہا کہ کیا کرے، کس طرح سے یہ. اور یہ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں اور دوسرے کو نہ دیں، تو اب وہ دوسرا جو ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے رشک، یہ پازیٹو شے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ کروائے. رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت دیکھی جائے تو اس کو دعا دی جائے، اس کو برکت کی دعا دی جھائے اور کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت میں مزید اضافہ کرے. یعنی دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہے حسد. لہذا دوسری شے کیا تھی پہلے والی جو عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے تاکہ میں بھی اس کے راستے میں اس کو خرچ کروں اور جس بھائی کے پاس نعمت ہے اس کے پاس بھی اس نعمت میں اضافہ ہو جائے، یہ رشک. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر اس کو حسد ہو چلا اور اس نے پھر اس کے نفس نے آمادہ کر لیا کہ بھائی اب اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ تم قتل کر دو. تو یہ پورا واقعہ کہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ اس قرب قربانن، تو دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی حضرت حابیل، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے یعنی قابل کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قال الاقتلنک، تو اب یعنی اب یہ بہت لمبا عرصہ چلا ہوگا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ خاص اتنا ہی قصے میں سے وہ کیفیت لیتا ہے کہ جتنا سبق دینا مقصود ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ بہت زیادہ تفصیل میں وہ ذکر نہیں کرتا قرآن مجید. لہذا اب طویل یہ معاملہ چلا ہوگا، وہ اپنی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اس نے یہ سامنے آ کے حضرت حابیل سے یہ کہا کہ قابیل نے کہ میں تجھے لازمن قتل کر دوں گا. اب یہاں پر درمیان میں حضرت حابیل کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک جملہ یہاں نقل فرمایا ہے، یہ بہت ہی سبق آموز ہے اور ایک بہت ہی اہم قانون ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت حابیل نے اپنے بھائی کا جب یہ الفاظ سنے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حضرت حابیل نے کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اس نے کہا حضرت حابیل نے کہ بھائی بلا شبہ اللہ تو متقین ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. یعنی دیکھو، یا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو لہذا اب تم مجھے قتل پر، یعنی تم آمادہ ہو گیا تمہارا جو بھی نفس ہے، اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے اب تم حسد کی آگ میں جل کر یہ اقدام اٹھانے چلے ہو، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ تم اپنے اعمال پر غور کرو. یعنی یہ جو حسد کی آگ تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ اصل میں کوئی ایسی کیفیت ہے نا کہ جو کہ گناہ تمہارے ہیں، اور تمہارے اندر یہ ایک یعنی جراثیم حسد کا وہ پیدا ہو گیا، اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے. اللہ کی جو بھی نافرمانیاں ہیں اس سے تم جو ہے وہ توبہ تائب ہو جاؤ، اور یہ کہ وہ گناہ چھوڑ دو، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں بھی قبول کرے گا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ بالکل تاریخ انسانی میں ابتدا میں ایک شخص نے، حضرت حابیل نے جو لفظ ادا کیا، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے کہ قربانیاں تو اللہ تعالیٰ کس کی قبول کرتا ہے؟ تقویٰ گزاروں کی، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ رکھتے ہیں، خدا خوفی ان کے اندر ہوتی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جو ہے وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، کب؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر. اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی جو روح بیان کی وہ بالکل وہی بیان کی کہ جو کہ حضرت حابیل کے الفاظ تھے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقویٰ منہ. ہرگز ہرگز اللہ کو نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے. جب بھی قربانی میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو خون بھی بہرا ہوتا ہے اور گوشت ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں، تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں نہیں پہنچ رہی. اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ والا، یعنی اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقویٰ منہ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، اس عمل کے پیچھے اخلاص ہے کہ نہیں، للہیت ہے کہ نہیں. یا یہ کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ قربانی پیش کریں. لہٰذا یہ ہے اصل میں وہی بات کہ جو حضرت حابیل نے یہ بہت ہی اہم جملہ ادا کیا اور بہت اہم قانون ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ بے شک اللہ تو متقین ہی کی قربانیاں قبول کرتا ہے. اب ذرا یہاں رک کے سمجھیں کہ یہ جو ہماری طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب ہے کہ جو کہ برپا فرمایا, یعنی مدنی دور سے آپ گزرے, مکی دور سے آپ گزرے 13 سال ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا کفار مکہ, لیکن یہ ہے کہ وہ متقی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اندر تھا. لہٰذا یہ ہے کہ دشمن کی جو وربل اپوزیشن ہے, فزیکل ٹارچر ہے, زبانی اور جسمانی تشدد ہے, اس کو برداشت کیا, کھڑے رہے دشمن کے مقابلے میں, حق گوئی کرتے رہے. اور پھر مدنی دور میں کس طرح سے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں, خون کا فوارہ بھی جاری ہو رہا ہے, 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ زمینی حقائق پر جو یہ ہمگیر انقلاب اللہ کے رسول نے برپا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ قربانیاں کس کی لگی ہوئی, کون لوگ تھے؟ وہ مٹھی بھر 313 بدر کے مقام پر اور 1000 کے لشکر سے ٹکرا کر وہ زبردست فتح ہے کہ جو ان کے نصیب ہو رہی ہے, وہ 313 کون تھے؟ وہ مکہ فتح ہوا, وجال حق و وضاح الباطل کا نعرہ لگا, 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے دے کر وہ فتح ہو گیا مکہ. لیکن یہ ہے کہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانیاں قبول کی ہیں تو کس کی تھیں؟ یہ سارے تقویٰ گزار لوگ. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقوی الا ماشاءاللہ ہمارے اندر سے رخصت ہوتا چلا جا رہا, یہ خدا خوفی, یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ جب ہمارے اندر سے رخصت ہوتا چلا گیا تو اب کفار ہم پر حاوی ہوتے چلے گئے. لہٰذا یہ تقوی تو بڑی قیمتی دولت ہے. آج ہم ہدایت سے محروم کیوں ہو گئے؟ اس لیے محروم ہو گئے کہ قرآن مجید سے ہم ہدایت نہیں پا رہے. اور قرآن مجید سے ہدایت ملتی کسے؟ ذرا آپ چلے جائیں سورہ بقرہ کے آغاز میں, الف لام میم, سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کیا فرمایا گیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, ھدًى للمتقین. یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت. لہذا جو تقوی گزار ہوں گے, جن کے اندر خدا خوفی ہوگی, قرآن سے ہدایت پا جائیں. لہٰذا یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے تو ہم ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں, اور ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ ایمان کی دولت نہیں آ رہی کہ جو کہ کفار کے مقابلے میں کھڑا کرتی. سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانتم العلاؤ ان کن تم ہو میری, تمہیں غالب ہوگی بشرطی کہ تم ہو میں. اور ایمان کے لیے مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب بھی ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم قرآن سے دور ہو گئے, ہدایت بھی مل رہی اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً متقی بنائے. یہ تقویٰ اندر ہوگا تو انسان کے اندر جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ قرآن اندر جاتا ہے تو یہ شفاء لما فی صدور بنتا ہے, تمام سینوں کے جو بھی امراض ہیں اس کی شفا بنتا ہے. تو فرمایا کہ قال انما يتقبل الله من المتقين, حضرت حابیل نے فرمایا کہ بھائی بے شک اللہ تو متقین کی قربانیاں قبول کرتا ہے, تم حسد کے بجائے تم اپنے نفس پر غور کرو اور متقی بن جاؤ, تمہاری بھی قربانیاں قبول ہو جائیں. لئن بسطت الی يدك لتقتلنی, دیکھو اگر اے میرے بھائی تم مجھے قتل کرنے کے لیے 10 درازی کرو گے, میری طرف جو ہے وہ ہاتھ آگے بڑھاؤ گے, تو ما انا بباسطن یدی الیک لاقتلک, تو میں بڑھانے والا نہیں ہوں اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف کہ میں تمہیں قتل کر دوں, یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس پورے واقعے میں دو کردار ہیں کہ جو کہ بالکل واضح ہیں, دو چار کی طرح, ایک کھرا ہے ایک کھوٹا. یعنی کھرے ہیں حضرت ابراہیم یعنی حضرت حابیل جن کے اندر وہ تقویٰ ہے. لہذا یہ ہے کہ وہ حسد کی آگ میں وہ جو کھوٹا ہے قابیل وہ جل رہا ہے اور وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے, ہاتھ 10 درازی کر رہا ہے, اور متقی حضرت حابیل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے. تو لہذا فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہاتھ آگے بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کو تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قابل جو ہے وہ قتل کرنے پر آیا تو بالکل جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ اپنی گردن آگے کر دی کہ لوگ قتل کر لو. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. مطلب کیا ہے کہ دیکھو اگر تم قتل کرنے کا ارادہ کرو گے, آگے بڑھو گے, تو میں یہ جرم نہیں کروں گا. ہاں, اپنی حفاظت, اپنا دفاع تو میں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس میں پیش قدمی نہیں کروں گا, میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. قتل تو انتہائی بڑا گناہ ہے. اگلی نشست میں ہم پڑھ بھی لیں گے کہ ایک قتل, قتل ناحق جو ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے, تو میں اس میں پیش قدمی نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں, وہ اللہ کے جو تمام جہان و جہان والوں کا رب ہے. یہ ہے وہ خدا خوفی کہ جو انسان کو جو بھی بڑے ہوں چھوٹے ہوں گناہ اس سے روکنے والی ہے, نیکیوں کی طرف انسان کو لے کے جانے والی. پھر مزید دیکھیں, فرمایا حضرت حابیل نے, اور یہ ایک یعنی دل پر ایک ضرب ہے کہ جو کہ لگانے کی کوشش ہے کہ کہیں یہ اس جملے کے ذریعے سے شاید میرا بھائی قابیل جو ہے وہ اس بڑے کبیرہ یعنی اکبر القبائر جرم ہے کسی کا نہا قتل کر دیتا, اس سے بچ جائے. تو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انی اريد ان تبوء باسمي و اسمك, بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو اس بڑے گناہ کر کے میرے بھی گناہ اور اپنے بھی گناہ ہے کہ جو کہ اپنے اوپر لاتے ہیں. یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت حابیل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی جو ہے وہ یعنی گناہوں کو لاد کر اور فتکون من اصحاب النار اور پس تو ہو جائے جہنم والوں میں سے, آگ والوں میں سے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت حابیل اپنے بھائی کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتے تھے, نہیں, بلکہ یہ سمجھانے کا انداز ہے, بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر تم یہ قتل کرو گے تو قتل تو اکبر القبائر گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور اس سے یہ کہ سیدھا انسان قتل نہ کر کے جہنم میں جاتا ہے. اور یہ کہ پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ روز قیامت ظالم اور مظلوم کا جو معاملہ ہے, اور مختلف احادیث میں اس کو بیان کیا گیا, اس میں تو اپرنٹلی یہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی مظلوم ہے روز قیامت اس کی داد رسی کیسے فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ ظالم کی جتنے بھی اگر کوئی نیکیاں ہیں تو وہ اس کے کھاتے سے لے لی جائیں گی اور اس کو دی جائیں گی. لیکن یہ کہ پھر بھی وہ ظلم ختم نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں اس ظالم نے کیا تھا, تو پھر اس یعنی مظلوم کے گناہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاد دیے جائیں گے. یہ بالکل واضح ہے, وہ روایت آپ کے ذہن میں آگے ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے گیدرنگ میں ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے, عین المفلس. تو صحابہ کرام نے عموم میں جواب دیا, جو کہ مفلس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دھرم و دینار نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, مال نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو بڑی نیکیاں لے کے روز قیامت آئے گا, بڑے اس نے عبادتیں کی ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کے ساتھ ذاتی کی ہوگی, کسی کا دل دکھایا ہوگا. لہذا اب جو بھی استغاثہ لے کر مظلوم وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پکار رہے ہوں گے کہ اس شخص نے اللہ ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب روز قیامت کوئی کرنسی دوسری نہیں ہوگی کہ ان کی کرنسی مال و دولت دے کے ان کو دے دی جائے اور ان کا منہ بند کر دیا جائے, نہیں, صرف کرنسی کون سی ہوگی, وہ اعمال کی کرنسی ہوگی. لہذا یہ ہے کہ اب اس شخص کے جو بھی نیکیاں ہیں وہ ان کو دی جائیں گی, استغاثہ لے کے جو بھی مظلوم کھڑے ہوں گے. اور ایک وقت آئے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے کھاتے سے, لیکن مظلوم باقی رہیں گے, وہ فریاد کر رہے ہوں گے. تو پھر مظلوموں کے جو گناہ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے نکال کر پھر اس ظالم کے اکاؤنٹ میں ڈال کر اسے جہنم حاصل کر دیا جائے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا مفلس تو یہ ہے. تو لہٰذا یہی بات ہے کہ جو حضرت حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے بھی گناہ اور اپنے بھی گناہ, یعنی جو گناہ تو کر چکا ہے اور اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے, اس کا وبال تو تو اٹھائے گا اٹھائے گا, لیکن مظلوم پر اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کے بھی گناہ روز قیامت تمہیں لادنے ہوں گے اپنے اوپر. اور یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ اور یہ اعلان کرنے کا انداز ہے کہ اگر یہ تم کام کرو گے تو پھر آگے جا کے یہ ہونے والا ہے. فتکون من اصحاب النار, پس تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ہوا کیا، کافی عرصے تک یہ کیفیت جو ہے وہ چلتی رہی، قابیل جو ہے وہ اس کا نفس اور اس کے اندر جو ایک عدالت ہے ضمیر کی، اس کے درمیان ایک جنگ چلتی رہی کہ وہ کیا کرے، یعنی جو نفس لوامہ ہے وہ ٹوک رہا ہے کہ نہیں ایسا قدم نہیں اٹھانا، قتل نہیں کرنا، اور نفس امارہ جو برائی کی طرف راغب کرنے والا نفس ہے وہ اسے ابھار رہا ہے کہ آگے بڑھو، اس یہ جب تک رہے گا حابیل باپ کی بھی توجہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، اور اس لڑکی سے اس کا نکاح بھی ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ اس پر امادہ کرتا رہا قتل پر، نفس امارہ. یہی بات آگے آ رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے فتب بات لہو نفس ہو قتل آخی، بس امادہ کر لیا قابیل کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی اس کو آمادہ کر لیا. اب یہاں نفس کی بات آئی، اور یہ ابھی بات میں نے کی کہ قرآن مجید میں تین نفوس کا ذکر آتا ہے. ایک نفس ہے جو کہ نفس امارہ کہلاتا ہے، سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے، ان نفس الامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس امارہ برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. اور یہ نفس امارہ میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خاکی وجود ہے یہ روحانی وجود پر غالب آ جاتا ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا یہ خاکی وجود ہے، اس کی غذا یہ زمین سے اگنے والی یہ جو بھی چیزیں ہیں، یعنی دنیا ایک ٹائٹل دے دیا جائے اور دنیا کی طرف یہ خاکی وجود انسان کو لے کے جاتا ہے، یعنی غفلت کا شکار کرتا ہے. ایک خاکی وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے، جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کے لے کے بعد، اور وہ روح روحانی ہے، اللہ کی طرف سے پھوکی ہوئی روح، اور یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا میلان بھی اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ روح ربانی انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن نفس ہمارا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خاکی وجود روحانی وجود پر غالب آتا ہے، اور انسان کو یہ گناہوں کی طرف، دنیا کی طرف یہ نفس ہمارا ابھارتا اور برائی کرا دیتا. لہٰذا یہ ہے نفس ہمارا کہ جس میں قابل ملوث ہوا. ایک ہے نفس لوامہ کہ جس میں خاکی وجود اور روحانی کی وجود کے درمیان کشمکش چلتی ہے، یعنی وہ خاکی وجود کھینچ رہا ہوتا ہے برائی کی طرف، روحانی وجود کھینچ رہا ہوتا ہے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، لہٰذا یہ کشمکش چلتی ہے. اور یہ نفس لوامہ جس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں آیا ہے، قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے نفس لوامہ کی، لہٰذا یہ نفس لوامہ کیا ہے، یہ ضمیر جسے ہم کہتے ہیں اندر عدالت، ہر عمل جو بھی انسان کے اعضاء سے صادر ہوتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ پہلے عدالت میں جاتا ہے ضمیر کی، وہاں سے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ اچھا عمل ہے تو گو اہیڈ آگے بڑھو، برا عمل ہے تو یہ ضمیر کی عدالت کچوکے لگاتا ہے کہ نہیں یہ آگے نہیں بڑھنا، اس کو نہیں کرنا، پیچھے ہٹ جاؤ. لہٰذا یہ نفس لوامہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ سورہ فجر میں جس کا تذکرہ آتا ہے، یعنی وہ مطمئن جان کے جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے راضی، اس سے اللہ راضی، وہ یعنی اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لہٰذا یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جس میں روحانی وجود اب خاکی وجود پر غالب آتا ہے اور انسان نیکیوں کی طرف جب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نفس مطمئنہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن یہ قابیل اس کا نفس امارہ نے اس کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، فقتلہ، تو اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. کس نے؟ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں. اور یہ تاریخ انسانی میں پہلا قتل ہے کہ جو کہ کیا تھا قابیل، اور یہ وجہ ہے آگے ہم پڑھ بھی لیں گے کہ جب اب تاریخ انسانی میں آگے جا کے جو بھی قتل ہوگا یا ہو رہا ہے، اس کا ایک ببال کس کو جائے گا؟ وہ قابل کو جائے گا، کیونکہ انسانی تاریخ میں قتل کی ابتدا کس نے کی تھی؟ قتل ناحق کی، وہ قابل نے کی تھی. تو اب جو بھی قتل ہوں گے، عذاب جاریہ یہ بن رہا ہے کس کے لیے؟ قابل کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جاریہ سے محفوظ فرمائے. لیکن ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کر کے چلا گیا، کوئی جو ہے وہ ایسا بیان کر کے چلا گیا کہ جس سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا آ گیا، کوئی مسجد تعمیر کر کے چلا گیا، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام، نیک اولاد جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا. لہٰذا یہ صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی جب وہ اعمال نیک کریں گے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے. ایک ہے عذاب جاریہ، ایسا کوئی برا نظریہ، ایسا کوئی بری بات یا ایسا کوئی برا کام یا کوئی ادارہ ایسا کہ جو برائی پھیلانے والا ہے. ایک انسان وہ بنا کے چلا گیا، بہت تو سبھی کو آنے، لہذا مرنے کے بعد جو جو لوگ بھی اس برائی میں ملوث ہوں گے, برائی کمائیں گے, تو اس کا ایک حصہ عذاب جاریہ کے طور پر اس شخص کو جائے گا. تو قتل جب جب بھی ہوں گے اس کا ایک ببال قابیل کو جانا ہے. یہ وہ ظلم ہے کہ جو کہ اس نے کیا. اب کیونکہ یہ تاریخ انسانی میں پہلا قتل تھا, اس سے پہلے کوئی قتل بھی نہیں ہوا, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرا بھی نہیں تھا, ورنہ اگر کوئی کسی کی میت پہلے ہو چکی ہوتی طبعی طور پر یا کسی بھی حادثے کے طور پر, تو کم از کم ایک دفنانے کے معاملات اور اس یعنی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے حوالے سے کوئی چیزیں ہیں کہ جو کہ معلومات ہوتی ہیں, اور قابل بھی اپنے بھائی کو اسی طرح سے دفن کر دیتا. لہٰذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ قتل تو تھا پہلا, اور اس سے پہلے کوئی انسان مرا بھی نہیں. لہٰذا اب یہ جب پہلا قتل قابل نے کر دیا بھائی کو, تو اب وہ پریشان کہ اب میں اس کو ڈسپوز آف کیسے کروں, کیا کروں, یہ لاش ہے کہ جو کہ سامنے پڑی. تو بہرحال تاریخ میں تو بہت ساری کیفیات بیان ہوئی ہیں کہ وہ کئی دن جو ہے وہ اپنے کمر پہ لاد کر جو ہے وہ چلتا رہا. واللہ عالم ہے سچا ہے جھوٹا ہے معاملہ, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اب وہ نادم ہو گیا. فاصبح من الخاسرین, اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں. اور خسارہ وہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ جب جب قتل ہوں گے ایک حصہ اس کا جائے گا عذاب جاریہ کے طور پر. اب جب وہ نادم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے لاش کو ڈسپوز آف کرنا ہے, اس کو ٹھکانے لگانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں دو کبے ہیں کہ جو کہ بھیجے. اچھا روایت میں آتا ہے کہ دو کبے آئے قابیل کے سامنے, اب وہ پریشان تھا کیسے ڈسپوز آف کریں, تو دو کبے اللہ نے بھیجے. انہوں نے آپس میں کیا کی, لڑائی کی, وہ نو جو کوئی کبوں میں, اور ایک کبے نے دوسرے کو مار دیا. اب یہ بھی کوئی روایت سچ ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن بہرحال ایک کبے کی کوئی لاش پڑی ہوگی یا لڑائی کے بعد جو ہے وہ ایک مر گیا دوسرا جو ہے. اب اس نے کیا کیا, دوسرے کبے نے وہ زمین میں اپنی چونچ سے جو ہے وہ کریدا, اور کرید کے جب کھڑا ہو گیا تو اس میں اس مرے ہوئے کبے کو نیچے کیا اندر, اور مٹی جو ہے وہ برابر کر دی. یہ پورا طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سجا دیا قابیل کو کہ بھائی اپنے بھائی کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے. تو وہ چیز بیان ہو رہی ہے آگے اگلی آیتوں میں, فرمایا کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض یریہ کیف یواری سوءاتہ. بس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا, اور وہ کیا کرتا تھا, زمین میں اس کو کریدتا تھا, یعنی اس کو یعنی مٹی کو اوپر چونچ کے ذریعے سے وہ گھڑا کر رہا تھا تاکہ وہ دکھائے, یعنی کوا کس کو, قابیل کو جو ہے یہ سجھا دے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کرے. کالا یا وہی لگا, اب یہ پورا منظر قابیل نے دیکھا, اور اس پر جو ہے وہ اب اپنے آپ کو پوچھنے لگا کہ بھائی میں تو اس قابل بھی نہیں ہوا کہ اس کبے جیسا ہو جاتا کہ اپنے بھائی کو کم از کم جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیتا, میں تو اتنا جو ہے وہ عاجز ہوں کہ میں کبے کی مثل نہیں ہو پایا, یہ کبا اب مجھے سکھا رہا ہے ایک جانور انسان. تو کالا یا وہی لگا, اس نے کہا کہ ہائے میری بدبختی, عاجز ہوں کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ ان اکونا مثل ہاد الغراب, کہ میں اس کبے کی مانند بھی نہ ہو سکا, کہ میں اس کبے کی مانند ہو جاتا. فاواری سوءت اخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا سکتا, ڈسپوز آف کر سکتا. یعنی ہم یہاں پر دیکھیں کہ اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے ندامت نہیں ہوئی, جیسے الفاظ آگے آ رہے ہیں فاصبح من النادمین, پس وہ ہو گیا یعنی ندامت نادم ہونے والوں میں سے. لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نادم نہیں ہوا, بلکہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نادم ہوا کہ میں ایک کبے کی مثل جو ہے وہ یہ کبا مجھے سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کو ڈسپوز آف کرنا ہے. بہرحال یہ ہے کہ پھر ندامت, یہ بھی بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بعد میں یہ پچھتاوا اس کو ہوتا رہا کہ یہ میں نے غلط کام کر دیا ہے, لیکن یہ کیفیت اللہ کے خوف سے نہیں تھی. لہٰذا یہ ہے اصل میں وہ پورا واقعہ سبق, اس میں کئی ہیں کہ جو کہ ہم نے سمجھے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اس حسد کی بیماری سے بچائے, اور واقعتاً یہ دو بھائی جس طرح سے آپس میں حسد کی وجہ سے ایک اور دوسرے کو جو ہے وہ نیک اپنے بھائی کو قتل کر دیا, بالکل اسی طرح سے یہ آئینے کے طور پر رکھا گیا یہود کے سامنے کہ بھی تم بھی اسی طرح سے حسد کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری انسانیت کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ یہ حسد اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے, اور انسان بہت بڑی بڑی یعنی گناہ در گناہ والی کیفیت, یعنی ایک گناہ تو حسد کر کے اور پھر حسد نے دوسرا گناہ کیا کرایا, کبھی اکبر القبائر یعنی ناحق قتل کرنے پر آمادہ کر. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اس قتل و غارت گری سے بچائے. لازم آتا ہے انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مل جل کر رہنے والا حیوان ہے, اور انسانی معاشرے میں اگر قتل و غارت گری جو ہے وہ ناحق شروع ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ایک انتشار برپا ہوتا ہے. ہم کراچی والوں نے تو یہ کیفیات دیکھی نا کسی زمانے میں, یعنی ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کے لیے صبح گھر سے نکلے شام میں واپس آ جائے تو شکرانے کے نفل جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کرتا, یعنی اتنی کیفیت ہماری اس کراچی میں ہوتی تھی. ٹارگیٹ کلنگ کے جو واقعات ہوتے تھے کسی زبان میں, اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکون دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر بجا لانا چاہیے. لیکن انسانی معاشروں میں قتل نام شروع ہو جائے, عزت پر جو ہے وہ انسان حملہ کرنا شروع کر دے آبرو پر کسی دوسرے کی, لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی جو حساسیت ہے وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حسد کی بیماری سے اور جملہ بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, قرآن مجید سے ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہی تقوی گزاروں کو ہے, یہ تقوی خدا خوفی اللہ کے نافرمانی سے بچنا, اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.